الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورة النصر اور اس کے بعد سورة اللہب کوشش ہوگی کہ سورة اللہب بھی آج کور ہو جائے اور پھر سورة اللہب کے بعد جو ہے وہ سورة الاخلاص یعنی آخر پھر تین قل باقی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کو ہم کو مکمل کرتے ہیں آمین یا رب العالمین سورة النصر جو ہے یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے اور بڑی قوی رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت تھی جو نازل ہوئی اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کی تکمیل کا ذکر ہو گیا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر منا میں جب قیام تھا آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دوران نازل ہوئی ہے اور آپ کا جو مشہور خطبہ حجت الوداع ہے وہ اس کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اس لیے کہ اس میں آپ کے مشن کے مکمل ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر کہہ دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر ترجمہ میں کر دیتا ہوں پوری سورت کا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج یہ تشریح تو میں بعد میں کروں گا ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت فسبح بحمد ربك واستغفر تو جب ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے واستغفر اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے انہ کان توابا یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے مغفرت فرمانے والا ہے تو اس کے نزول پر اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اس میں مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میں نے عرض کیا کہ مشن مکمل ہو گیا تھا لیکن مکمل ہوا تھا ایک مرحلے تک اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا دیکھیے جن رسولوں کو بھی بھیجا اللہ نے مقصد کیا تھا نبوت اور رسالت تھوڑا سا فرق ہے نبی اور رسول میں اس کو علمی طور پر فرق کیا جاتا ہے دونوں اللہ کی طرف سے نمائندے ہی ہوتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوتے ہیں لیکن نبوت پہلا درجہ ہے اور اس میں انہی نبیوں میں سے بعض کو ایک اور اونچا مقام دیا جاتا ہے وہ رسالت کا ہے اس طریقے سے ہر رسول تو نبی بھی ہے ہر رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے رسولوں کو صرف ہدایت اور وحی نہیں دی جاتی بلکہ پورا ایک نظام بھی دیا جاتا ہے اور مشن یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو آپ نے غالب بھی کرنا ہے نبیوں کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، رسولوں کو اس سے بڑھ کر ایک مشن دیا جاتا ہے کہ صرف پہنچانا ہی نہیں ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس نظام کو اللہ کے نظام کے تابع بنا دیا جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، آنکھیں کھول دینے والے معجزوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم ان کے ساتھ نازل کیا کرتے تھے کتاب بھی، یعنی اللہ کی وحی، آسمانی کتاب، والمیزان، اور میزان بھی ہم نازل کرتے تھے. اور یہ میزان کیوں نازل کرتے تھے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. ایک اجتماعی نظام جس میں عدل و انصاف ہو، کوئی کسی دوسرے کا حق چھین نہ سکے، کوئی کسی دوسرے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور ڈاکہ ڈالے تو وہ نظام ایسا ہو کہ وہ اس سے بدلہ لے کر حق بحقدار رسید، جو جس کا حق ہے اس کو حق کو دے سکے. یہ ہوتا ہے سسٹم، نظام، ریاستی نظام. رسولوں کو ایک تو ہدایت دی گئی، وہ ہدایت کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے، جو اصل مسئلہ تمہارا وہ ہے. لیکن دنیا میں بھی عادلانہ نظام ہونا چاہیے. اگر بے انصافی ہوگی، حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا، تو ایک اعتبار سے وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. ظلم اور زیادتی جہاں پر ہو رہی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ پھر نارمل نہیں رہتے. کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ لوگوں کے حق چھین چھین کر جو ہے وہ بھیڑیا بن چکا ہے، اور انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. تو انسانیت کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے جہاں عدل و انصاف ہو، لوگوں کو ان کی ضروریات کی چیز ملے، کہیں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، وہ ایک صحت مند معاشرے میں رہ کر اللہ کی بندگی کر کے اپنی اخروی نجات کا سامان کر سکیں. اور یہ جو لوگ اللہ کو مان دیتے ہیں، ان کے لیے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ جب رب کو، اللہ کو رب مان لیا اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے، تو اس زمین پر نظام کس کا ہونا چاہیے، اللہ کا یا ابلیس کا؟ اللہ کے نظام کے سوا جو نظام بھی ہے وہ ابلیس ہی ہے، طاغوت ہے. اس لیے کہ زمین تو اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا نظام اس کی زمین پر چلے. ہاں، اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے امتحان کے لیے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حق جو ہے وہ غصب کر کے اور شیطان کا دیا ہوا نظام قائم کرتا ہے. اس سے انسانیت کے لیے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ظلم ہے، بے انصافی ہے. اور پھر یہ کہ جو اللہ کے واقعی سچے وفادار ہیں، ان کا امتحان بھی ہو رہا ہے کہ باطل قوتوں سے نبرد آزمائی کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنی جان بھی دینی. اللہ سے وفاداری کا ثبوت دو. یہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے وہ اس نے بتا بھی دیا ہے، ہمیں چھپا کر نہیں رکھا، بھیجا ہی امتحان کے لیے. چنانچہ رسولوں کا اصل مشن کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مشن ہوتا ہے اس نظام کو قائم بھی کرنا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مشن، وہ عام رسولوں سے ایک درجہ آگے تھا. ہر رسول کے ذمہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام بھی لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو بھی قائم کرے. لیکن نظام قائم تب ہوگا جب اس کے ساتھ کچھ اعوان ہوں گے، انصار ہوں گے، مددگار ہوں گے، جو قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، جو اس نظام کے ساتھ ٹکر دینے کے لیے تیار ہوں گے، جو اللہ رسول کے وفادار ہوں گے. اور اگر وہ لوگ ایمان لائی نہیں رہی وہ قوم، اب کیا کرے گا رسول؟ اس کے پاس جماعت ہی نہیں ہے، اس کے پاس حزب اللہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنے ساتھی نہیں ہیں کہ باطل نظام سے ٹکر لے سکیں. چنانچہ یہی ہوتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دیتے رہے، ایمان لانے والے گنتی کے چند تھے. اگلا مرحلہ آیا ہی نہیں کہ ہاں باطل کو چیلنج کرنا ہے اور قوت سے باطل نظام کا خاتمہ بھی کرنا ہے اور اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. اس کا مرحلہ ہی نہیں آیا، جماعت ہی نہیں تھی. اکثر رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ساری زندگی دعوت دی ہے اور قوم اتنی بگڑ چکی تھی اور فطرت سے اتنی جو ہے متصادم تھا اس کا رویہ کہ اس نے رسول کی بات مان کے نہیں دی، اور بالآخر دنیا میں بھی اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، کسی ایک کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، عذاب ہلاکت. اور آخرت کا عذاب تو اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت اللہ نے بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اضافی ہے، وہ کیا ہے کہ صرف آپ نے جزیرہ نما عرب تک اور عربوں کی حد تک ہی اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرنا، بلکہ چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے اللہ رسول بن کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور سابقہ رسول جو ہیں ان کی رسالت وہ صرف اپنی قوم کی طرف ہوتی تھی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے اپنے رسول ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے اپنے نبی رسول صالح کو بھیجا. قوم لوط کی طرف ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. تو اس طریقے سے جو ہے ہر رسول جو پہلے آیا وہ صرف اپنی قوم کے لیے آیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، کل گلوب کے لیے ہے. لہذا آپ کے مشن کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا، اور دوسرا یہ ہے جو اس آپ کے امتیوں پر اللہ نے چھوڑا ہے وہ پورا کریں گے اس مشن کو کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو. والذی، تین مرتبہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن بیان کیا گیا، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے نظام پر اس دین کو قائم کر دیں گلوبلی. تو نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جزیرہ نما عرب پر تو اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا تھا، لیکن جو آپ کے سچے وفادار تھے جنہوں نے دین کو سمجھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، حضور کی نبوت کے پیغام کو سمجھا تھا، وہ تو نہیں بیٹھ رہے وہاں پر، انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا. اور جو انٹرنیشنل فیز تھا اس مشن کا، اس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو گیا تھا، جب آپ نے بھیجا تھا اپنا ایلچی، اور وہ جو ہے غسان کا حاکم تھا، اس نے ایلچی کو قتل کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ ایلچی کون تھا؟ غسان کا جو ہے وہ سلطنت روم کا حصہ تھا، اور وہ جب ایلچی کو شہید کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر بھیجا، وہ جنگ موتا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن پہلا مارکہ وہ ہوا تھا. اسی کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی، اور جس غزوے کا رخ کیا تھا تبوک، وہ شام کی سرحد کے قریب جا رہے تھے، اور وہاں اسی طریقے سے رومن امپائر کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ مڑ بھیڑ ہونا تھی، لیکن وہ وہاں سے ادھر سے مقابلے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبوک کے مقام پر تقریباً 1 سے 2 مہینے کے درمیان آپ نے قیام کیا، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے. فیز کا، انٹرنیشنل فیز کا آغاز آپ کی طرف سے ہو گیا. پھر اس مشن کو لے کر نکلے صحابہ کرام، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کتنے بڑے رقبے پر اللہ کا دین قائم ہو چکا تھا. اور یہ بات بھی مجھے بار بار وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہے کہ دین کے قیام کا مطلب یہ کہ نظام اللہ کا ہوگا اس زمین پر، باقی کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے، وہ اپنی مرضی سے کرے گا قبول. یہ تو امتحان ہے انسان کا، لیکن اس زمین پر نظام کس کا ہوگا؟ وہ اللہ کا ہوگا. اور اللہ نے مکمل نظام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نظام دے دیا. وہ نظام آپ نے قائم کر کے چلا کر دکھایا. اسی نظام کو آگے پھر صحابہ کرام لے کر نکلے کہ اس روح ارضی پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. تین آپشن ہوتے تھے. ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تم اللہ کے بندے ہو, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اللہ کی طرف سے پیغام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے, یہ قرآن ہے, ایمان لے آؤ, ہمارے بھائی ہو, مسئلہ ختم. ہم تو ساری دنیا کو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں, پہنچانا ہمارے ذمے. انٹرنیشنل فیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمے ڈال کر گئے ہیں. خطبہ حجت الوداع میں فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو لوگ یہاں ہیں وہ پہنچائیں اس دین کو ان تک جو یہاں نہیں ہیں. اب جو سب کے سب جو آ گئے اس میں پوری دنیا. تو اول تو ایمان لے آؤ, مسئلہ ختم. اس لیے کہ حق تو یہی ہے, اس کائنات کا مالک وہ ہے, تمہارا بھی خالق و مالک وہ ہے. ایمان لے آؤ گے دنیا اور آخرت کی تمہارے لیے خیر ہو جائے گی, تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں. نہیں لاتے تو بہرحال تخت چھوڑ دو, یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے, تم غاصب ہو, تخت چھوڑنا پڑے گا, تخت چھوڑ دو تاکہ ہم یہاں پر اللہ کا دین قائم کریں, نظام قائم کریں. جبر تمہیں نہیں کیا جا رہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, نو, لیکن چھوڑنا پڑے گا, تخت چھوڑنا پڑے گا. اور اگر نہیں مانتے, تخت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو بہرحال یہ کام ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اگر ہمارے اندر قوت ہے, جان ہے, تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. ویری سمپل, یہ ہے اسلامی تاریخ. اور نظام بدلے گی, کسی کے دین و مذہب کو نہیں چھیڑا جائے گا. جو ایمان لے آئے ٹھیک ہے, جو نہیں لائے گا اس کے بھی یہاں پر, وہ اس ریاست کا شہری ہے, لیکن باہر ہے اس کی حیثیت نمبر ٹو ہوگی. اس کی عزت, جان و مال, عزت, آبرو, ہر شے کی حفاظت ریاست کرے گی, اس کو ان کے حقوق ملیں گے. لیکن جو پالیسی میٹرز ہیں ریاست کے, اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا. اور چونکہ اسلامی ریاست ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی محافظ ہے, لہذا اس کے عوض ان کو وہ زکات تو نہیں دیں گے, وہ جزیہ دیں گے. زکات تو مسلمانوں پر فرض ہے. یہ تھا نظام. اور جب یہ نظام قائم ہوا اور بہت بڑے رقبے پر 44,00,000 مربع میل کے علاقے پر حضرت عثمان کے دور میں یہ پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے زیر نگی آ چکا تھا, 44,00,000 مربع میل. نظام جب قائم ہو گیا, اب لوگوں نے دیکھا یہ نظام, اس میں یہ انصاف, یہ عادل, یہ انسانی حقوق, انسانی جان مال کا یہ احترام اور یہ کردار. سید القوم خادمہم, وہ بادشاہت کو جو ظلم و ستم ہوتا تھا بادشاہت میں, کبھی جو چاہا جس طرح کے چاہے ٹیکس لگا دیے, جس طرح سے چاہا عوام کو نچوڑ دیا, فوجیں رکھی ہوئی ہیں, فوجوں کو کھلا پلا رہے ہیں, ان کے ذریعے سے عوام کا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. کوئی عدل نہیں, کوئی انصاف نہیں. یہ عدل و انصاف. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس نظام کو دیکھ کر. بہرحال یہ مشن تھا جو ابھی نامکمل ہے. پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکمل ہو گیا, جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا. اگلا آپ نے امت کے لیے چھوڑا. تو یہ, اور اس کا جو سمبل تھا وہ فتح مکہ. دیکھیے کتنے, کن کن مراحل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. جب آپ نے آغاز کیا ہے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے, تو وہی قوم جو کل تک الصادق اور الامین کہہ رہی تھی, آپ کی جان کی پیاسی ہو گئی, خون کی پیاسی ہو گئی. مخالفت شروع ہو گئی. 13 برس مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے, دعوت دی ہے مسلسل. ایمان لانے والے گنتی کے چند لوگ تھے, 100 سے 150 کے قریب 13 برسوں میں. لیکن جو ایمان لے آتا تھا وہ خود داعی بن جاتا تھا, پرسیکیوٹ بھی کیا جا رہا ہے, سب کچھ ہے. اور بظاہر تو لگ رہا تھا کہ مشن تو بہت اونچا ہے لیکن کامیابی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. 13 برسوں میں صرف 150 افراد جو ہیں وہ ایمان لائے. لیکن نبوت کے 10ویں برس میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی کھول دی تھی اسلام کی. وہاں سے آئے ہوئے پہلے چند لوگ, بے اقبہ اولا کے اندر چند لوگ تھے جو مدینہ کے آئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر لی, ایمان لے آئے. اور مدینہ میں جو ہے وہ ایک ایمان کا پودا وہاں پر جڑ پکڑنا شروع ہوا. حضرت موسیٰ بن عمیر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ قرآن پڑھائیں وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابھی وہاں نہیں پہنچے, وہاں کے حالات کچھ ایسے تھے. بہرحال اصل میں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. 3 برس کے اندر اندر اوس اور خزرج پورا مدینہ مسلمان ہو گیا. لیکن جب یہاں تک پہنچے ہیں تو اب جہاد و قتال کے مراحل شروع ہو گئے. پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, دعوت دیتے رہو دیتے رہو, ہاتھ نہیں اٹھانے, تم پر ظلم کیا جائے, ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں, ننگی پیٹھ آگ پر لٹا دیا جائے اور تمہاری کمر جو ہے جل کر کباب ہو جائے اور تمہاری مشکل سے جان بچ جائے. حضرت خباب بن الارت کے ساتھ یہی ہوا تھا. ریزسٹ نہیں کرنا, جواباً ہاتھ نہیں اٹھانا. حضرت بلال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کم سے کم ہماری جو بھی اسلامیات کی کتاب چھوٹی سی تھی اس کے اندر حضرت بلال کا ذکر تو موجود ہوا کرتا تھا, وہ سب کو معلوم ہوگا ان کا آقا کس طرح سے ظلم کر رہا تھا. مکہ کی جو سنگلاخ زمین پتھریلی اور شدید گرمی جب تپ رہی ہے بری طرح, ننگی پیٹ لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ کر اور ان کو گھسیٹتا تھا رسی کے ذریعے سے, اس کے بعد آتے ہو کہ نہیں آتے, لیکن وہ احد احد ایک ہی اللہ ہے, بس میں اسی کو ماننے والا ہوں. دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام, ہاتھ نہیں اٹھانا بھی. مکی دور میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی, جو مرضی کرتے کریں تمہارے ساتھ برداشت کر. کن کن مراحل سے گزرے ہیں, ایسے تھوڑی ہوا. پھر مدینے میں جب ایمان کا پودا جڑ پکڑ گیا اور اوس اور خزرج دونوں قبائل مدینے کے جو لوکل تھے وہ ایمان لے آئے, اب ایک سٹرنتھ بنی تھی. جب سٹرنتھ بنی ہے اب باطل کو جو ہے وہ قوت سے ختم کرنا ہے. تو نچے اس کے بعد پھر کتب علیکم القتال, تم پر قتال کرنا جنگ کرنا فرض ہو گیا ہے. اب غزوات ہو رہے ہیں, غزوہ بدر ہے, کم سے کم یہ سب چیزیں تو اشارہ ہی کافی ہے, سب نے سنا پڑا ہوا ہے. غزوہ احد ہے, اس میں تو مسلمانوں کو اچھی خاصی شکست ہو گئی تھی, بہت نقصان پہنچا تھا. پھر غزوہ احزاب ہے, اور غزوہ احزاب میں ساری ہی عرب کی جو قوتیں تھیں غیر مسلم, ان میں مشرکین عرب بھی تھے, مکے والے تھے, یہود تھے, حوازن اور ثقیف کے قبائل بڑے مضبوط تھے, یہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کہ ایک ہی مرتبہ استفا اس کو اس چراغ کو گل کر کے ہی واپس آئیں گے. اب سورہ احزاب قرآن مجید میں ہے, اس میں 2 رکوعوں میں اس غزوہ احزاب کے حالات ہیں, ذرا پڑھیے گا. منافقوں کی زبان پر کیسے کیسے الفاظ آ گئے کہ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, اور یہاں ہم رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے, موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پڑا. لگتا یہ تھا کہ یہ گل ہو گیا چراغ, اب اس کا کوئی امکان نہیں رہا. ہر طرف سے آ گئے لشکر سارے کے سارے, احزاب سب مل کر آ گئے. بہرحال وہ اللہ کی مدد, جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی, اور ایسی آندھی چلی کہ ان کے جو ہے وہ خیمے اکھڑ گئے, جو کھانے کے لیے دیگیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے چولوں کے اوپر بڑے بڑے چولے, ان سے خیموں میں آگ لگ گئی, ایسی افراتفری مچی. ہاں ایک مہینہ تو محاصرہ رہا تھا, جان تو اٹکی ہوئی تھی منافقین کی. اہل ایمان ان کے اندر جوش جہاد, جذبہ شہادت کا شوق, لیکن منافقین بھی تھے. بہرحال اس مرحلے سے گزرے کہ لگتا تھا کہ اب یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا. یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد اب آنا شروع ہوئی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی. آپ عمرے کے لیے گئے, اس پر صلح حدیبیہ ہو گئی, اور کفار کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم سارا مل کر زور لگا لیا تھا تو مسلمانوں کی قوت کو ختم نہیں کر سکے, تو نو وار پیکٹ پر وہ آمادہ ہوئے. اور اس نو وار پیکٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام تیز کر دیا. اور بہرحال اس صلح کا اور اس پیکٹ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ عربوں نے جان لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بڑی قوت ہیں. قریش جو سردار سمجھے جاتے تھے عرب کے, اب وہ مجبور ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ صلح کرنے پر. صلح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے. یہ ایک قوت ہے مقابلے کی جن سے صلح کرنی پڑی ہے, ہم ان کو زیر نہیں کر سکے. اس کا فائدہ ہوا, اور پھر دڑا دڑ لوگ اب جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, اب وہ دور آ رہا ہے کہ اب لوگ قبیلہ در قبیلہ آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. اور پھر کفار کی طرف سے ہی وہ جو صلح کے بہت سے اہم شرائط تھی ان میں سے ایک شرط تھی, کفار کی طرف سے ہی اس کا جو ہے انہوں نے توڑ ڈالی اور اس کی خلاف ورزی کر دی. تو اب انہیں احساس ہوا کہ یہ 10 سالہ جو نو وار پیکٹ ہمارا تھا, اب ہماری طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ ایک کوتاہی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ تم نے یہ صلح کی خلاف ورزی کی ہے شرائط کی, لہذا اب صلح نامہ منسوخ ہے. یہ دوسرے سال ہی ہو گیا تھا. اب انہیں احساس ہوا قریش مکہ کو کہ اب تو مسلمانوں کی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ ان 2 سالوں کے اندر تو بہت زیادہ قوت بڑھ چکی ہے, اب تو ہمارے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تجدید کر لیں, وہ جو 10 سال والا معاہدہ ہے اس کی پھر تجدید ہو جائے. غلطی ان سے ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے اس کو موقع غنیمت دیکھتے ہوئے جب محسوس کیا کہ اب مسلمان اتنے قوت میں ہو گئے ہیں تو فوراً اعلان کر دیا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے, خلاف ورزی کی ہے, لہذا اب ہم پابند نہیں ہیں اس معاہدے کے. اب وہ منتیں کر رہے تھے کہ اس کو پورا کریں معاہدے کو, اور 10 سال کے لیے اس کو دوبارہ جاری کیا جائے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اس لیے کہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا تھا. اور جب تک مکہ جو ہے بہرحال وہ ایک کیپٹل کی حیثیت رکھتا تھا جزیرہ نما عرب میں, اگرچہ کوئی ایک حکومت نہیں تھی لیکن سرداران قریش جو ہیں مکہ والے وہی سمجھے جاتے تھے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور مکے کو کیپٹل کی حیثیت حاصل تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کا رخ کیا ہے, اور 10,000 اب آپ کے ساتھی ساتھ ہیں, اور پھر جو ہے مکہ فتح ہوا. لیکن مکہ تو فتح ہو گیا, لیکن کچھ اور بڑے بڑے جنگجو قبائل تھے جنہوں نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے. بنو ثقیف, حوازن کے قبائل, اسی طرح طائف کے لوگ, انہوں نے بھی سرنڈر نہیں کیا تھا. تو پھر اس کے بعد پھر وہ غزوہ حنین ہوا ہے, اور اس غزوہ حنین کے نتیجے میں جو ہیں وہ پھر گویا کہ تمام قبائل عرب جو ہیں انہوں نے سرنڈر بالآخر کر دیا. اور پھر یہ 10ویں سال جو ہے یہ حجت الوداع کا خطبہ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے وہ پیغام بھی دیا, اور اسی وقت گویا کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک وہ مشن مکمل ہو گیا تھا. اب اگلا مشن جو ہے امت کے حوالے کر کے, اور آپ اللہ کی طرف مراجعت فرما رہے ہیں, اور یہ ہے پس منظر اس سورہ مبارکہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اے نبی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. فتح اصل فتح جو ہے وہ فتح مکہ تھی, اس کے نتیجے میں پھر آگے میدان ہموار ہو گیا. ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور جب جزیرہ نمایاں عرب پر آپ کا پورا قبضہ ہو گیا, اب جوک در جوک قبائل آ رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب آپ دیکھ لیں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج, فسبح بحمد ربک واستغفر, تو پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے, واستغفر, اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے, یعنی اب یکسو ہو جائیے اللہ کی طرف. اور یہ اس کے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے, یہ سورت, ایک رائے یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے, تو اس حجت الوداع کا جو خطبہ ہے اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرما گئے اللہ کی طرف. تو یہ ایک اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت بھی ہے ایک روایت کے حوالے سے. تو بہرحال اس میں اب یہ اگلا مشن ہمارے ذمے تھا, صحابہ تو لے کر بڑھے چلے, اس کے بعد ہمارے ہاں ملوکیت کے پائے سائے آ گئے, اب وہ مشن پیچھے رہ گیا, اب حکومتیں رہ گئیں اور شہنشاہیت آتی چلی گئی, ملوکیت جو ہے انہوں نے ڈیرے ڈالے. بہرحال یہ مشن ابھی نامکمل ہے, اور یہ مشن مکمل ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی ہے, اور قرآن مجید میں بھی اشارات میں یہ بات ملتی ہے. تو 3 مرتبہ کہا کہ دیوز رہو عل الدین کلی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ کل تمام ادیان پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں, تمام سسٹم پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. تو یہ اسی امت کے ہاتھوں ہونا ہے انشاءاللہ, اور اس کے جو ہیں ذمہ دار ہم ہیں, اگر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں, یہ مشن ہمارے ہم پر چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ اگر 56-57 اسلامی ملک ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے ہی اپنے ہاں اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا, وہ اور کہیں کہاں جا کر قائم کریں گے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت یہ ہے, اور اسی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں پٹ رہا ہے, ذلیل و خوار ہے. سیدھی سی بات ہے, کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ ہی ہے, امریکہ اللہ سے بڑا نہیں ہو گیا, امریکہ اور نیٹو مل کر اللہ سے بڑے نہیں ہو جاتے, کائنات کی قوت ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. اور اللہ کے جو سچے وفادار ہیں انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بالآخر انہی کو غلبہ عطا ہوگا, اور اگر ہم اللہ کے دین سے بے وفائی کریں گے تو پھر قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا ذلت اور خاری اور رسوائی مقدر بنتی ہے اس مسلمان امت کی جو اپنے مشن سے بے وفائی اور غداری کرے. ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں, اللہ کی نصرت اور رحمت ہمارے ساتھ ابھی نہیں, لیکن اگر ہم خود مسلمان بنے اور اپنے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں, یقیناً اللہ کی مدد ساتھ ہوگی, اور وہ مغلوب نہیں ہو گیا ان قوتوں کے ہاتھوں کہ جن کے آگے ہم بے بس ہیں. یہ مشن تھا, اور اسی کے ساتھ یہ سورۃ النحل ہے, اس کا ترجمہ ہی کافی ہو جائے گا. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان میں سے بعض کرداروں کا ذکر ہے. سرداران قریش جو بڑے بڑے تھے وہ سب سے بڑھ کر مخالف تھے, اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر اللہ کے اس دین کو مان لیا جائے تو ہماری اجارہ داری ختم ہوتی ہے, اور وہ جو بھی نظام اس وہاں کا چل رہا تھا اور بتوں پر مشتمل تھا اس کا سارا جو ہے وہ کھیر وہ کھا رہے تھے, فائدہ وہ اٹھا رہے تھے. لہذا سب سے بڑھ کر مخالفت سرداران قریش کی طرف سے ہوئی. ان میں سے بعض کرداروں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے, مثلا ابو جہل کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے, لیکن سورہ علق میں جو آیات ہیں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس میں ایک کردار کا جو ذکر کیا گیا وہ ابو جہل ہے. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ بہت صاحب حیثیت، بہت زیادہ جائیداد والا، قرآن مجید نے اس کا نام لیے بغیر اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ قلم میں بھی ہے اور سورہ مدثر میں بھی ہے، بڑی سخت تنقید کی ہے. لیکن واحد شخص جو ہے کفار میں سے جس کا نام لے کر وہ سورت موجود ہے، وہ یہ ابو لہب ہے. یہ سب سے گھٹیا اور گھناؤنا کردار تھا اس کا. ابو جہل جو ہے، بہرحال اس نے یہ بات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا اور بنو ہاشم کا جو ہے ایک مقابلہ چل رہا تھا قبیلوں کی بنیاد پر، اور اگر ہم نے ان کی نبوت کو مان لیا تو ہم چھوٹے ہو کر رہیں گے، ہم نیچے ہو جائیں گے، اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے. سیدھی سی بات، لہذا وہ ڈٹ کے مخالفت کر رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جو سورہ علق میں جو آیات آئی ہیں، ارائیت ان کذب و تولا لم یعلم بان اللہ یرا، وہ یہ اسی ابو جہل کے حوالے سے ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لاتا تو کس مقام پر پہنچتا. اس میں بڑی کوالٹیز تھی، وہ ایک بولڈ انسان تھا اور اپنا ایک وقف بھی اس نے صاف صاف رکھا ہے اور ایک مشن کے لیے اپنی جان دی ہے. لیکن گھٹیا ترین کردار جو تھا وہ ابو لہب کا تھا. اس کا نام لے کر یہاں پر پوری صورت ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. تبت یدا کے اندر یہ بھی مفہوم ہے کہ ٹوٹ گئے، اور یہ ہے کہ ٹوٹ جائیں، یعنی وہ اس قابل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور سب سے بڑا مخالف، آپ کا ہمسایہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں یہ اور اس کی بیوی پہنچاتی تھیں، راستے میں کانٹا بچھانے، کانٹے بچھانا، اور بہت ہی گھٹیا ذہنیت کا آدمی تھا. اسی شخص نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنی دعوت جو ہے وہ علی الاعلان بیان کی ہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور وا صباحا کا نعرہ لگایا، جو عام معمول تھا کہ اگر کوئی اہم خبر بیان کرنی ہو تو پھر کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی شخص جو ہے وہ نعرہ لگاتا تھا، وا صباحا، یعنی یہ کہ آئندہ کو خطرہ ہے، کوئی اہم بات ہے جو اس وقت بتانی ضروری ہے، اور چونکانے کے لیے یہ انداز ہوتا تھا، لوگ آ جاتے تھے سننے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم ہو گیا آپ کو کہ اب آپ اپنی دعوت کو کھل کر بیان کیجیے، فاصدع بما تؤمر، پہلا حکم یہ تھا کہ قریبی رشتہ داروں تک پہنچائیے، پھر یہ تھا کہ کھل کر بیان کیجیے. اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت پیش کی، اور ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دی اور آخرت پر ایمان کی، اس شخص نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تبت لك علی ھذا جماعتنا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے ہارٹ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. یہی الفاظ اللہ نے اس کو دے مارے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ تو ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور تباہ و برباد وہ ہوا. اور یہ مسلسل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کی دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں، عتبہ اور عتیبہ اس کے دو بیٹے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہوا تھا. جب آپ نے اعلان کیا اور نبوت کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اس شخص نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دو، اور ان میں سے ایک عتیبہ جو ہے وہ تو اتنا بدبخت تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بڑی گستاخی کی، تھوکنے کی کوشش کی آپ کے اوپر، جس پر آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. چنانچہ اس کے بعد وہ ایک سفر میں گیا، ابو لہب بھی ساتھ تھا، ابو لہب کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، تو اس نے وہ ایک قافلے میں، ظاہر بات ہے کہ قافلوں میں جایا کرتے ہیں لوگ، ابو لہب بھی تھا، اس کا بیٹا عتیبہ بھی تھا، تو اسے یاد آیا کہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اس کا خاص خیال رکھنا، اس کی خاص حفاظت کرنا، کیونکہ راستے میں جب ٹھہرتے ہیں جنگلوں میں صحراؤں میں تو کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور بھی آ کر کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہر طرح کے آج کا دور تو نہیں تھا۔ تو پھر اس کی خاص حفاظت کی جاتی تھی، جب راہ ٹھہرتے تھے تو اونٹوں کو اس کے آس پاس بٹھا دیا جاتا تھا ایک حصار بنا کر، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شیر نما جانور آیا ہے رات کو اور اس کو سب کو چھوڑ کر اسی کو اٹھا کر لے گیا اور شیر پھاڑ دیا، یہ کچھ بھی ہوا لیکن اس کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلی، مخالفت اور ضد۔ اور چونکہ وہ گھٹیا ذہنیت تھی، ابو جہل تو وہ اس لشکر کا سردار بن کر گیا تھا سالار، غزوہ بدر جب ہوا ہے، اس شخص نے اپنی جگہ کرائے کے جو ہیں وہ بھیج دیے مرسنریز، خود نہیں گیا تھا، اور پھر اس کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی بہت حسرتناک تھی۔ پھر اس کا ایک موت سے پہلے کا ایک بیان کر رہا ہوں کہ بنو ہاشم ایک ہی قبیلہ تھا آپ کا اور ان کا، ظاہر بات ہے کہ عربوں کے ہاں وہاں پر جو رواج تھا کہ اپنے قبیلے کے شخص کی حفاظت اور اس کی حمایت ضرور کی جاتی تھی، چنانچہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ، حضرت حمزہ جو بعد میں ایمان لے آئے، 6 سال تک وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی انہوں نے۔ ابو طالب کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کر رہے اور آپ کی پروٹیکشن کی ہے، ایمان تو نہیں لائے تھے، یہ قبائلی روایت تھی کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ چنانچہ جب وہ شعب بنی ہاشم میں بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک کی وہ قید تھی، کھانے پینے کے تمام جو بھی آنے کے امکان تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے، جو حالات گزرے اس کی تفصیل موقع نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں بھی سارے بنو ہاشم جو ہیں وہ شیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پورا قبیلہ۔ اس وقت تک ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ شخص تھا جو اس کے میں ساتھ نہیں گیا، ورنہ پورا قبیلہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ تھا، یہ باہر رہا۔ یہ ان کی قبائلی روایتوں کے بالکل برعکس۔ تو یہ اس نے مرسنریز بھیجے تھے، اور آخری اس کا جو انجام ہوا وہ یہ ہے کہ اس ایسا مرض لگا تھا جو چھوت کا مرض تھا، اور اس کے اندر جو ہے کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا رہا تھا، اور بالکل بے یار و مددگار پڑا رہا، اور پھر جو ہے اس کو بالآخر اسی انداز اس کی کوئی اس کے پرسان حال نہیں تھا، اور اس کو ذلت آمیز اس کو موت نصیب ہوئی، اور پھر ایک گڑھے میں جو ہے اس کو حبشیوں کو بلا کر ان سے کہا گیا کہ اس کو دھکیل کے کسی گڑھے میں ڈال دو۔ یہ ہے جو بدترین انجام ہوا اس شخص کا۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہو جائے تباہ و برباد، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ کچھ کام آیا اس کے اس کا مال اور جو اس نے کمائی کی تھی، مال و دولت بہت لیکن کنجوس انتہا درجے کا، کوئی شے کام نہیں آئی۔ سیصلہ نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلہ زن آگ میں۔ نام ابو لہب ہے، کنیت ہے اصل میں یہ اس کی، اصل میں اس کا جو نام تھا وہ عبد العزا تھا، لیکن لہب کہتے ہیں چنگاری، اس کا رنگ اتنا سرخ و سفید تھا جیسے چنگاری ہو، اس کی وجہ سے اسے ابو لہب قرار دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا کہ سیصلہ نارا ذات لہب و امرأته، عن قریب وہ جھونکا جائے گا ایک بھڑکتی ہوئی، ذات لہب وہ ابو لہب ہے، ذات لہب وہ آگ جو بھڑک رہی ہوگی، وہی لفظ لہب جو ہے قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وہ عنقریب جھونک دیا جائے گا اس شعلہ زن بھڑکتی ہوئی آگ میں، وہ امرأتہ اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی، وہ بھی مخالفت میں پیش پیش تھی، اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور وہ بیوی کے جو ایندھن ڈھونے والی ہوگی، حبل من مسد، وامرأته حمالة الحطب، معاف کیجیے گا، اس کی بیوی کے جو ایندھن ڈھویا کرتی تھی، بہت مالدار ہونے کے باوجود بھی جنگل سے وہ لکڑیاں وغیرہ لانا، جھاڑیاں لانا، آگ جلانے کے لیے وہ اکثر یہ کام خود کرتی تھی، کنجوس اتنی تھی، ایک سے ایک بڑھ کرتے دونوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے. فی جیدھا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی اس کی موت بھی ایسے ہی واقع ہوئی کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ لے کر آ رہی تھی جنگل سے، اور اس کی جو رسی ہے وہ اس کے گلے میں پھندے کی طرح پھنس گئی، اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو موت یہاں بھی ایسے واقع ہو گئی، اور آخرت میں بھی اس کا انجام اسی ابو لہب کے ساتھ ہوگا. یہ ہے سورۃ اللہب، اور ایک اس کردار کو قرآن مجید نے نمایاں کیا ہے جو انسانوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں بدترین کردار تھا. وہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور اب وہ اس جو بھی اس کے اندر جو انتہائی مذمت کا پہلو آیا ہے، اب قیامت تک اس پر یہ مذمت جو ہے وہ چلتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور اس دین کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ ہی لوں گا. دیکھیے، کشمیر میں جو بھارتی فوج کی درندگی ہے اور وحشیانہ تشدد ہے، اب اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ دوست ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کے اور پاکستان کے دشمن یعنی امریکہ اور برطانیہ بھی چیخ اٹھے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ستیرا سلوک ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے اور ان کے لیے کوئی تعزیتی کلمات بھی نہ ہو. لیکن اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ بھی چیخ اٹھے ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، جو عام طور پر دنیا بھر میں مسلمان پر ہونے والے مظالم پر متحرک نہیں ہوا کرتے، انہیں بھی مجبوراً اپنی زبانیں کھولنا پڑی. انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جدید دور میں یہ ظلم بے مثل ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھارت ایک ایک کشمیری کو نیست و نابود کر کے رہے گا لیکن آزاد نہیں کرے گا. یہ تو ہے صورتحال ہمارے کشمیری بھائیوں کی، لیکن حیرت یہ ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں پر بے دریغ ظلم کرنے والے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا قریبی دوست سجن جندال، جو ایک سٹیل ٹائیکون ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے ذاتی دوست کی حیثیت سے پاکستان آیا ہے حال ہی میں. ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان کے جو ان کے ساتھ روابط جس انداز کے ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے، اسی میں ایک یہ آنکھیں کھول دینے والا معاملہ آیا. اس کے پاسپورٹ پر مری کا ویزا نہیں ہے، لیکن اسے زبردست پروٹوکول کے ساتھ مری لے جایا گیا. خود وزیر اعظم اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ مودی کا خاص آدمی ہے اور سٹیل کا بزنس ہے اس کا، اور اسی حوالے سے وہ افغانستان میں بھی جو لوہے کے ذخائر، سٹیل کے ذخائر ہیں، ان کا بھی اس نے جو ہے کوئی ٹھیکہ وغیرہ کیا ہوا ہے. وزارت داخلہ اور خارجہ دونوں منہ تک رہی ہیں، انہیں اس کے آنے جانے کی کوئی خبر ہی نہیں، انہیں اس ملاقات کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. 33 گھنٹے تک اس کی آمد کو خفیہ رکھا جاتا ہے، کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوتا، صرف وزیر اعظم کی بیٹی اس کی آمد کی توثیق فیملی دوست کے طور پر کرتی ہے. اگر کوئی ذاتی دوستی تھی بھی، تب بھی اپنے بھائیوں پر ایسے خوفناک ظلم و ستم کرنے والوں سے دوستی برقرار رکھنا چاہیے. یہ وہی شخص ہے جس کے گھر 2014 میں بھارت کے دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف صاحب تمام پروٹوکول کو تلپٹ کر کے چائے پینے چلے گئے تھے ان کے گھر میں، جبکہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ارکان جو کشمیر سے انہیں ملنے دہلی آئے تھے، ان سے ملنے سے یہ انکار کر دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بہرحال مملکت اسلامیہ پاکستان کے وزیر اعظم کو قومی اور ملی مفادات کا سب سے بڑا محافظ ہونا چاہیے اصولی طور پر، لیکن افسوس ہے کہ یہاں پر بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس انجام بد سے بچائے. آمین یا رب العالمین.